اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على آل محمد وعجل وعجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تمام مرحومین بالاخص علماء اور رفاع فقہا شہداء سب کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے قرار دیا ہے. اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں ہم نے بچپن سے سید الشہداء کا نام سنا ہے، ان کے غم میں گریا کیا ہے، ان کے غم پہ ماتم کیا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے صدقے میں خدا نمتال نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اس شکر کے بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں مرتے دموں تک اہل بیت اطہار کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار کی بہترین جانساروں میں قرار فرمائے، اور اس خاندان پر عظمت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کی اوصاف میں سے ایک صفت اس کی حکمت ہے، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خدا نمتال کام انجام دے گا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، خدا کوئی کام بے ہدف انجام نہیں دے گا. اور جس طرح خدا تعالیٰ کی ہر صفت کمال کے اوپر ہوتی ہے, اس کی حکمت بھی کمال کے اوپر ہے. اگر اس کا علم کمال کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو خدا کے علم سے باہر ہو. اگر خدا تعالیٰ کی قدرت کمال کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو خدا کی قدرت سے باہر ہو. خدا کی حکمت بھی کمال کے اوپر ہے, اس کا مطلب ہے کوئی چیز کائنات میں ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی جو بغیر ہدف کے خلق ہوئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں اربوں مچھر ہوئے تو ایک مچھر بھی بے ہدف نہیں ہوگا. کیا ہم میں سے کوئی انسان بے ہدف ہوگا؟ حشرات بھی بے ہدف نہیں ہوں گے. یعنی یہ حشرات بھی اتنے ہی خلق ہوئے ہوں گے جتنا ہدف کے لیے ضروری ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ چونٹیوں کے بل میں دیکھیں گے کبھی تو آپ کو لاکھوں چونٹیاں نظر آ سکتی ہیں. اگر ایک بھی زیادہ ہوتی تو خدا خلق نہ کرتا. کیا انسان اضافی خلق کرے گا؟ وہ خدا ایک چونٹی اضافی خلق نہیں کرے گا. ہم انسانوں کو اضافی کیوں خلق کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ میرا ہدف کیا ہے تو میری غلطی ہے, میں نے نہیں سمجھا ہے. میرا کوئی ہدف ہے یہاں پر؟ کئی لیولز بنائے جا سکتے ہیں ہدف کے لیے. ایک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خدا تعالیٰ نے کوئی مخلوق بے ہدف خلق نہیں کی, یہ بات صحیح ہے. خدا نے انسان بے ہدف خلق نہیں کیا, یہ بات بھی صحیح ہے. خدا نے کوئی قوم بے ہدف خلق نہیں کی, یہ بات بھی صحیح ہے. پھر میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں خدا نے مجھے اور آپ کو ایک ایک بندے کو بھی بے ہدف خلق نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تک آپ نے ڈھونڈ لیا ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے؟ اگر نہیں ڈھونڈا ہے تو نعوذ باللہ یا آپ نے حق میں کوتاہی کی ہے یا خدا پہ الزام لگایا. یا تو میں نے کوتاہی کی ہے کہ خدا نے مجھے ہدف دیا تھا کہ تم اس ہدف کے لیے خلق ہوئے, میں نے نہیں ڈھونڈا. یا میں نعوذ باللہ خدا پہ بہتان لگا رہا ہوں, الزام لگا رہا ہوں کہ اس نے مجھے کوئی ہدف ہی نہیں دیا. کیسے ہو سکتا ہے خدا مجھے ہدف نہیں دے گا؟ اس نے مجھے کوئی ہدف دیا ہے. میرے ساتھ ایک مشکل ہے, میں اپنی دنیا میں مشغول ہو گیا ہوں, میں نے اپنے ہدف کو نہیں ڈھونڈا ہے. اور یہ میں نے آپ کی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ کی میری جتنی بھی قیمت ہے وہ قیمت ہدف کے اوپر ہے. جتنی ہدف کی ویلیو ہے, جتنی اس آبجیکٹو کی ویلیو ہے, اتنی میری اور آپ کی ویلیو ہے. اب جو ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی ویلیو کو بڑھاؤ. امیر المومنین کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا مولا کی ذات پر, مولا فرماتے ہیں کہ تم قیمتی ہو, اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. تم قیمتی ہو, خدا نے تمہیں قیمت کے ساتھ خلق کیا, تمہیں سستا خلق نہیں کیا, اشرف المخلوقات بالآخر. اگر خدا نے تمہیں قیمتی خلق کیا ہے تو تم اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگاؤ. جنت سے کم مت لگاؤ کیا مطلب؟ جنت پہلا اسٹیج ہے, یہ منیمم ہے, اس سے اوپر بہت کچھ ہے. تم اپنی قیمت جنت سے کم نہیں لگانا. تو آپ کم سے کم قیمت لگاؤ, جتنا ہدف بناؤ, کم از کم ہدف کیا بناؤ کہ مجھے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم ہے, منیمم ہے. اچھا یہ منیمم کیوں ہے؟ دنیا میں کیوں نہیں بات کی امام نے؟ مثلا فرماتے تم ہدف بناؤ دنیا کے حاکم بن جاؤ. کیوں؟ کل بتایا تھا ہم لوگوں نے فنا نہیں ہونا ہے, ہم نے چلنا ہے, اس دنیا نے مٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. اگر اس دنیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہدف بنائی تو ہمیں دھوکہ ہو گیا, کیونکہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے اور ہم نے باقی رہنا ہے. اگر باقی رہنا ہے تو میرا ہدف ایسا ہونا چاہیے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے, اور وہ ہدف جو باقی رہے گا وہ دنیا میں نہیں ہے, چونکہ دنیا کی ہر چیز نے مٹنا ہے. اس دنیا سے اوپر کوئی اور ہدف ہے ہمارا. اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اس دنیا سے تو نکلو, پہلا کام تو یہ کرو یہاں سے تو نکلو, یہاں تمہارا ہدف نہیں ہے, یہاں تم زندگی گزار لو چونکہ یہاں تمہیں بھیجا گیا اس کام کے لیے, لیکن دنیا کے لیے زندگی مت گزارو, دنیا میں زندگی گزارو. ہم نے اور آپ نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے, دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارنی. اس سے اوپر جاؤ. اچھا اس سے اوپر جائیں تو کہاں جائیں؟ مولا فرماتے ہیں اس سے اوپر جاؤ, کم سے کم جگہ کہاں جاؤ؟ جنت دیکھ چلے جاؤ. پھر کم سے کم جنت میں چلے جاؤ. اچھا یہ جو مولا کی کم از کم جنت ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ایک آدمی نے وہ اچھا کہا, اس نے کہا بھائی دیکھو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو سیب اور انگور کے پیچھے جاتے ہیں, وہ دنیا کے سیب دنیا کے انگور دنیا کی حور کے پیچھے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم کم سے کم سیب انگور اور حور کے پیچھے جا رہے ہو تو جنت والی کے پیچھے جاؤ جس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اس نے باقی بھی رہنا ہے, اس دنیا میں کسی چیز میں باقی نہیں رہنا ہے. بھی اگر تم کو لذت چاہیے پلیشرز چاہیے تو دنیا کے پیچھے کیوں جا رہے ہو, اس نے تو باقی نہیں رہنا ہے. اچھا دنیا کے اندر ایک اور مشکل بھی ہے, اس کے ہر پلیجر کے پیچھے ایک پین ہے, اس کے ہر پلیجر کے پیچھے ایک پین. بہت اچھا کھانا کھاؤ جس کا ایک مزہ آئے گا, اس کا بھی ایک پین ہے, اور باقی سب قابل ذکر نہیں ہے. پھر یہاں پیسے کے پیچھے بھی پین ہے, ہر چیز کے پیچھے. مولا فرمانے اگر تم کو پلیجرز ہی چاہیے, لذتیں ہی چاہیے, تو کم از کم کہاں کی لذت لے لو, جنت کی لذت لو جس کے پیچھے کوئی پین نہیں ہے. لیکن کیا یہ تمہاری آخری قیمت ہے؟ یہ منیمم ہے, تمہاری قیمت بہت بڑی ہے. اچھا خدا متعال کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ ورضوان من اللہ, اللہ کی رضایت سب سے بڑی قیمت ہے. اب ہمیں وہاں سے یہاں وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, اور چونکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم بیوی کی سیرت طیبہ سے آفاقی پیغامات حاصل کریں, اور پہلا پیغام جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہدف خلقت ہے. کس ہدف کی خاطر زندگی گزارنی ہے, بیوی کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے, میں ہدف کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرتے ہوئے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج انشاءاللہ اس پہلے ٹاپک کو کم سے کم کمپلیٹ کر لیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جب سے میں طالب علم بنا ہوں اس کے کچھ دنوں کے بعد سے اس کے اوپر بہت سوچا ہے, ہدف کیا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں سنی ہیں, قربتاً اللہ, اللہ کی رضایت, تزکیہ نفس, یہ ساری باتیں میں نے بہت سن لی. جب میں ان سب باتوں کو سنتا تھا دیکھتا تھا اس میں کلیئرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ مبہم ہے. مثلا قربتاً اللہ, اللہ کی قربت سمجھ میں آتا ہے, قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا, لیکن میرے لیے بہت اچھا کلیئر نہیں ہو پاتا تھا کہ نزدیک کیسے ہوں گا خدا سے. ابھی آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی, کیا آپ خدا سے نزدیک ہوئے؟ آپ کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ یہ ٹاپک امپورٹنٹ تھا میرے لیے کہ بھائی مجھے یہ تو سمجھ میں آئے کہ وہ ہدف کیا ہے جس کے پیچھے میں زندگی گزار رہا ہوں. اور یہ تمام چیزیں مجھے لگتی تھیں یہ جملے اچھے جملے ہیں, قرآن کے اوپر بیس کر رہے ہیں, روایات کے اوپر بیس کرتے ہیں, لیکن اس میں انڈرسٹینڈنگ ہماری کلیئر نہیں ہے. مثلا میں اگر کہوں اللہ کی رضایت, اس کو آپ واقعاً آخری حد تک سمجھ گئے اللہ کی رضایت کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے اللہ کی رضایت ایک جنرلائز ٹرم ہے, لیکن اس کی باریکیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھیں. پھر میں نے اس کو بہت کوشش کی کہ میں اس کو کسی طریقے سے ایکسپلور کروں کہ مجھے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے. تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی جو ابھی تک مجھے پتہ چلتا ہے, مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز سب سے آسان بھی ہے, میری جیسی عقل کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, اور اس میں راستہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے, ٹرمنالوجی بھی صحیح ہے اور کلیئرٹی بھی ہے اس کے اندر, اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کروں گا, اور اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. شاید میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں پہ حاضر ہوا تھا تب بھی عرض کیا تھا, چونکہ میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اس مطلب کو یہ عشرہ خمسہ دو دن تین دن جہاں کہیں بھی جاؤں اس مطلب کو ضرور ڈال دوں بیچ میں, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آگے مس کرتا ہوں تو پھر مجھ سے بعد میں اس پہ کہیں سوال نہ ہو جائے. تو مطلب یہ ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ قربتاً اللہ کسے کہتے ہیں, تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں, تکامل نفس کسے کہتے ہیں, اللہ کی رضایت کسے کہتے ہیں, ایک اور ٹرمنالوجی ایڈ کر دوں, خلیفۃ اللہ فی الارض, زمین پر اللہ کا جانشین, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ ان سب کو بتانے کے لیے میں نے ایک آسان راستہ سمجھا ہے. وہ آسان راستہ یہ ہے, آپ نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے 99 نام سنے ہوں گے. یہ کس لیے ہیں؟ بچپن سے میں 99 نام لکھے دیکھتا تھا, اور میں ہمیشہ سوچتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. 99 نام لکھے ہوتے تھے, رحمان, رحیم, قدیر, غفور, پتہ نہیں کتنے نام لکھے ہوئے آپ کے سامنے. اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی, اور بات یہ آئی کہ ایکچولی یہ جو 99 نام ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں, اور جو ہمارے پاس ٹاسک ہے وہ یہ کہ ان ایٹریبیوٹس کو, ان صفات کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرنا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. خدا عالم ہے, ہمیں عالم دیکھنا چاہتا ہے. خدا رحیم ہے, ہمیں رحم دل دیکھنا چاہتا ہے. خدا غفور ہے, ہمیں بخشنے والا دیکھنا چاہتا ہے. وہ خدا رزاق ہے, چاہتا ہے ہم رزق تقسیم کریں. وہ خدا عادل ہے, چاہتا ہے ہم عدل کریں. وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی صفات کو حاصل کریں, اور جو جتنا اس کی صفات کو حاصل کرے گا اتنا ہی اس کا جانشین بنتا چلا جائے گا اس روئے زمین کے اوپر. مجھے یوں لگا کہ اس بات نے میرے لیے زندگی کو کافی حد تک آسان کر دیا. اب جو میرے پاس کام ہے میرے لیے کلیئر ہے. میرے پاس کام یہ ہے کہ خدا کی 99 صفات ہیں, 99 ایٹریبیوٹس ہیں میرے پاس. مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, اس 99 میں سے کتنی صفتیں میرے اندر آ رہی ہیں؟ پیک پہ تو نہیں آئیں گی, وہ تو صرف خدا کی ہیں. مجھے تو اس کی طرف بھاگنا ہے, اس کی طرف چلنا ہے, دوڑنا ہے. کون سی صفت میرے اندر آ پائی ہے یہ مجھے دیکھنا ہے. جتنی زیادہ میرے اندر آئیں گی میں خدا کے قریب ہو جاؤں گا, میں خدا کا جانشین بن جاؤں گا, میرے نفس کو تزکیہ ملے گا. یہی آپ کا کام بھی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اگر آپ اپنے اندر مطمئن ہو کے کہہ سکیں کہ گزشتہ ایک سال میں آپ کی صفتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ کا ایک سال کارآمد ہوا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم خدا کی صفتیں میرے اندر آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے پھر کامیاب نہیں ہوا. اس بات کے اوپر غور فرمائیے گا. مجھے یہ لگا ہے کہ یہ ہدف خلقت ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں شارٹ کٹ تو کوئی نہیں ہے, یہاں پہ سارا راستہ لمبے راستے ہیں. لیکن جو ان لمبے راستوں میں چھوٹا والا سمجھ میں آ جائے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں سوچا 99 نام ہیں, یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں 99 پر ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دوں. یہ میرے بس میں نہیں ہے, میرے دماغ میں بہت لمٹس ہیں, میں نہیں کر پاؤں گا. میں سوچا پھر کہاں سے کام شروع ہوگا. بریکٹس کے اندر ایک اور بات, میں دیکھا کہ اللہ کے نبی بعض انسانوں کے اندر ایک صفت پہ بھی فخر کرتے تھے. باقی چیزیں اچھی نہیں ہیں, ایک صفت اچھی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے؟ واقعہ مشہور و معروف آپ نے سنا ہوگا, حاتم طائی کی بیٹی اللہ کے رسول کے سامنے آئی قیدی بن کر, طائی قبیلے کی حاتم طائی کی بیٹی. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے, پوچھا تمہارا باپ حاتم طائی؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا اس کو جو اسیر بن کے آئی ہے, کنیز بن کے آئی ہے, اسے معاف کرو, اس کو آزاد کر دو. اگر تم لوگ کہتے ہو تو آزاد کر دو, ان کا بھی حق ہے مال کے اندر. انہوں نے کہا آپ صاحب اختیار ہیں, آپ فیصلہ کریں. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا, اس کو آزاد کر دیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا باپ سخی تھا, ہم نے اس کی سخاوت کا احترام کیا. سخی اسلام کے زمانے میں تھا یا جاہلیت کے زمانے میں تھا؟ اللہ کے نبی جاہلیت کے دور میں رہنے والے ایک سخی کی سخاوت کا احترام کر رہے ہیں. ایک صفت بھی اگر خدا کی آ جائے کسی کے اندر قابل احترام ہے, وہ بھی قابل احترام ہے. اس سے میں نے ایک اور پوائنٹ پک کیا, وہ کیا تھا؟ میں نے دیکھا, میں نے کہا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کی جزا ملے گی. تو پھر مجھے ایک شارٹ کٹ سمجھ میں آیا, وہ یہ کہ میں 99 پہ محنت نہ کروں, پہلے اسٹیج میں ایک پر محنت کروں گا. اگر میں نے ایک پر محنت کر لی اور اس کو اپنے اندر ریفلیکٹ کر لیا, چاہے تھوڑا سا ریفلیکشن, خدا 10 times کا مجھے اجر دے گا. اس کا مطلب ہے 9-10 صفتیں وہ خود سے ڈال دے گا میرے اندر. اب آپ کا ایک کام ہے, آپ خدا کی کون سی صفت پہ پہلے کام کریں گے, یہ آپ کی مرضی ہے. आपके सामने 99 नेम्स हैं, इनको एक दफा देखें, एक एक नाम पर गौर करें, अपने आप से पूछें कौन सा नाम मेरे अंदर पहले नजर आना चाहिए। अपने आप से पूछें, अगर कोई मुझसे पूछे कहां से शुरू करना चाहिए। मुझे हमेशा एक जुमला याद आता है इमाम खुमैनी का, उन्होंने चेल हदीस के अंदर एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा था अखलाक सिखाने वाला नुस्खा ना लिखे, प्रिस्क्रिप्शन ना लिखे, मेडिसिन खिला दे। लोग नुस्खे लिख लिख के देते रहते हैं, लोग दवाई नहीं खाते, बीमार रह जाते हैं। तो वो कहते थे नुस्खा मत लिखो, दवाई खिला दो, आखिर तक ले जाओ, आखिर तक ले जाओ। मैं सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज की, इस पर नहीं छोड़ना चाह रहा कि ये कहें कि कौन सा, आप पता नहीं मुझे क्या पता 99 में से कौन से शुरू करना है। तो मैं एक रिकमेंड कर देता हूं, पहला जिससे शुरू करें वो है कि खुदा सादिक है और सिद्दीक है, वो सच्चा है। आप सच से शुरू करें, आप सच्चे खुदा के सच्चे बंदे बन जाएं। नहीं मालूम कौन सी 10 सिफतें आपको दे देगा। एक सिफत में खुदा का कुर्ब ले लें, सादिक में सच्चे बन जाएं। जैसे आप सादिक बनना शुरू करेंगे और आप पहले से इंशाअल्लाह हैं उसको और इंप्रूव करेंगे, खुदा उन 10 सिफतों में आपको इंप्रूवमेंट दे देगा। अब नहीं मालूम वो 10 क्या क्या मिलेंगी, हर एक को उसकी ताकत के मुताबिक मिलेंगी यकीनन। ठीक है, बस यहां तक हम आ गए। वो ये कि एक हदफ पता चल गया, कुर्बतन इलल्लाह। वो हदफ कैसे अचीव होगा, 99 नेम्स हैं, इनको अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर लो, जितना अच्छा रिफ्लेक्ट होंगे उतना ही आप अल्लाह से करीब हो जाओगे। 99 पे एक साथ काम नहीं कर सकते, एक पे काम कर लो, 10 की खुदा जजा देगा। कम से कम जिस पर काम शुरू कर देना चाहिए वो सादिक है। अच्छा, मैंने इसको क्यों रिकमेंड किया है, उसकी वजह यह है कि खुदा हिकमत को भी पसंद करता है, इल्म को भी पसंद करता है, रहमदिली को भी पसंद करता है, लेकिन इन सब के साथ इंसान झूठा हो, खुदा झूठे को पसंद नहीं करता, झूठे को पसंद नहीं करता। पहला काम ये करो, झूठ छोड़ दो। आप सच्चाई में जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे चले जाएं। खुदा पता नहीं कहां कहां पहुंचा देगा। इस बात को यहीं पे खत्म करता हूं, वक्त बहुत कम है, और ऐसा ना हो कि हमारा वक्त किसी चीज के ऊपर ज्यादा लग जाए। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद का। यहां तक बात हो गई, अभी आगे क्या करना है जिंदगी के लिए। बीबी की सीरत से जिंदगी का हदफ कैसे सीख सकते हैं, एक दफा बीबी की जिंदगी में गौर फरमाइए और देखिए कि इस जिंदगी में कौन सी चीज है जो आप कह सकें कि ये तो कतअन नहीं किया है, और कौन सी चीज वो है जिसको आप कह सकें कि कतअन ये तो किया है। हमारे पास अहले बैत की सीरत में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें हम लोग मशकूक हो जाएंगे, नहीं मालूम उनकी सीरत में थे, नहीं मालूम उनकी सीरत में नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी हयात तैयबा में ऐसी होंगी जिनको बिल्कुल क्लियरली हम सॉल्व कर लेंगे। 100% ये 100% उनकी सीरत में था, और कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसके बारे में हम कहेंगे कि 100% कह सकते हैं ये उनकी सीरत में नहीं था। मसलन अगर मुझसे कोई कहे ऐसी अभी इस प्रैक्टिस के लिए कि दूसरों की मदद करना उनकी सीरत में था या नहीं था, कसम खा के कह सकते हैं कि था, बहुत मदद करते थे, सही है। अब जिस चीज के लिए हम कसम खा के कह सकते हैं कि कतअन वो नहीं था, अपने लिए काम करते थे या खुदा के लिए करते थे, कसम खा के कह सकते हैं अपने लिए कुछ नहीं करते थे, सही है। अब मैं बीबी की सीरत पे आता हूं, एक पॉइंट पिक कर लिया हमने, अपने लिए कुछ नहीं करती थी, नंबर एक। नंबर दो, दुनिया के लिए करती थी, दुनिया यानी सिर्फ दुनिया की खातिर, दुनिया में तो रहना है। बस हम कोई कहे मैं पानी पीने के लिए उठा, ये भी तो दुनिया है। हाँ ये दुनिया है, लेकिन दुनिया की खातिर है या अल्लाह की खातिर है, इसको सोचना है। तो जो बात समझ में आती है, अपने लिए कुछ नहीं करते थे, दुनिया के लिए भी नहीं करते थे, जो कुछ करते थे अल्लाह के लिए करते थे और आखरत के लिए करते थे। ये सीरत का अहम तरीन पॉइंट है। हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग मिक्स हुए हैं, हम लोग मिक्स हैं।
کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں، کچھ صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں اور کچھ صرف آخرت کے لیے کرتے ہیں. پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے سیرت سے وہ یہ کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اور آپ تو غیر معصوم ہیں، ہماری لمٹس ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر جائزہ لیں اور اپنے آپ سے ایک بات پوچھے گا، کتنے پرسنٹ زندگی میری خدا کے لیے ہے اور کتنے پرسنٹ اپنے لیے. اچھا اس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتا ہوں میں؟ بہت سادہ سا ایک کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم لوگ جو بولنے والے ہیں ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے اگر کوئی بولنے والا صحیح کہو کہ پبلک تھکنے والی ہے یا نہیں تھکنے والی. صحیح. اچھا جس ٹائم ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی پبلک کے دماغ پر بوجھ کافی پڑ گیا ہے، اتنا بوجھ ڈالنے کی اس کو عادت نہیں ہے، تو ہم سوئچ کرتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا سانس لینے کی جگہ مل جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس لا کے اس کو تھوڑا سا پریشرائز کریں گے. تو میں نے آپ کو 20 منٹ پریشر میں ڈال لیا، آپ کی صحت کے لیے بہت ہے. نہیں، اب میں آپ کو ایک سانس لینے کی جگہ دوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد. کیسے ایویلویٹ کریں کہ خدا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے لیے کر رہا ہوں؟ ایک مولانا نے مجھے یہ سنایا، مولانا نے مجھے سنایا، وہ مولانا بہت ٹف آدمی تھے، بہت ٹف آدمی. وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا آپ ایک مجلس پڑھیں. میرے خیال میں شاید کوئی 15 ایئرز بیک، 15 سال پہلے تقریباً، وہ آیا، اس نے کہا آپ ایک مجلس پڑھیں. ان کا پڑھوں گا، بہت ٹف آدمی تھے. میں معذرت چاہتا ہوں کسی کو بات بری لگے. کہنے گئے کہ آپ کا ہدیہ کیا ہوگا؟ کہا 15,000 روپے. وہ 15 سال پہلے، اس نے کہا مولانا بہت ہے، کم کرو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک شرط پہ مفت میں پڑھ دوں گا. اس نے کہا کیا؟ کہنے کی شرط یہ ہے کہ شبیداری کی مجلس تھی. کہا شبیداری کی مجلس ہے تمہاری، پیچھے تمہارا بینر نہیں لگے گا، میرا بینر لگے گا. کہنے لگا مولانا نہیں، مجلس نہیں پڑھوانی. یہ مجلس انجمن کے لیے یا خدا کے لیے؟ ایسے ایویلویٹ کریں. میں ایک مجلس پڑھوں، اس میں ایک بات کہوں، کوئی مجھے سنائے کہ میں نے مجلس میں یہ بات کسی اور کا نام لے اس سے سنی ہے، مجھے برا لگا یا اچھا لگا؟ اگر برا لگا ہے تو میں نے مجلس اپنے لیے پڑھی ہے، اگر اچھا لگا ہے تو خدا کے لیے پڑھی ہے. کیوں؟ میرا ہدف تھا میسج کنوے ہو گیا نا. اب اس کا کیا مطلب کہ کریڈٹ مجھے دے رہا ہے یا کسی اور کو دے رہا ہے؟ خدا تو مجھے ہی دے گا نا. ایک اور چیز بریکٹ کے اندر جس کے اوپر ایک امام بارگاہ نے میرا بائی کاٹ کیا کراچی میں، میں آپ کو سناتا ہوں. آپ سیکنڈ ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، فیلڈ خالی ہے، آپ فیل کرو، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے یہ کہا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کسی کو برا لگے، تو ادھر برا لگا تھا، صحیح ہے، پہلے سے بتا رہا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ عرض کیا تھا، اپنے دھوکے میں اتنے آگے مت جانا کہ ریالٹی اور امیجنیشن ڈسٹنگوش نہ کی جا سکے. جو اسلام نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ ہے. آپ پریکٹس میں مکس کر رہے ہو، تھیوری میں مکس مت کرو، ورنہ غلط ریلیجن آگے پہنچ جاتا ہے. اچھا فرض کرو میں نے نام لیا ہی نہیں, صرف سوچا تھا فرشتے ثواب دیں گے یا نہیں دیں گے, یا بینک کی طرح کہہ دیں گے اس چیک کا نہیں معلوم کس کو کریڈٹ کرنا ہے, یہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا تو آپ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیوں کرتے ہیں فاتحہ کس کے لیے؟ آیا فرشتے لاؤڈ اسپیکر کے اناؤنسمنٹ سن کے حساب کریڈٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. صحیح, میں نے کہا پچھلی دفعہ ایک جگہ کہا تھا تو بہت برا ہوا تھا, ممکن ہے اب آپ بھی وہی کرو. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آیا. یعنی اچھا اس کے بعد ایک اور مشکل بھی ہے, مجھے کسی نے فاتحہ کی لسٹ دی, میں نے فاتحہ کی لسٹ پڑھی, نام میں نے غلط پڑھ دیا غلطی سے, وہ بندہ میرے سر پہ آ گیا, اس نے کہا تم نے میرے بابا کا نام غلط لے لیا. میں نے کہا بھائی فرشتے نے حساب تیرے بابا کے لیے ڈالا ہے یار, کسی اور کے پاس نہیں گیا. کہنے لگا نام تو غلط ہوا ہے. میں نے کہا نام تم نے اللہ کے لیے دلوایا تھا یا بندوں کے لیے؟ اس نے انسسٹ کیا کہ میرا صحیح نام اناؤنس ہونا چاہیے, یہ غلط بات ہے کہ میرا نام غلط اناؤنس ہوا. اب میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اچھا اب میں نہیں کہہ رہا آپ اپنی پریکٹس چینج کرو, میں نہیں کہوں گا, پچھلی دفعہ کا تجربہ میرے سامنے ہے مصیبت. میں کہہ رہا ہوں سوچ تو لو کہ صحیح کیا ہے, سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا بھائی, سوچ تو لو کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کرو کہ آپ جو کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو. آیا واقعا خدا متعال کے فرشتے اناؤنسمنٹ سن کر وہ بھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پھر کہیں گے کہ ثواب کہاں جائے گا یا نہیں؟ دا ٹائم جس نے انٹینشن لی ہے, جیسی اس نے انٹینشن کر لی ثواب وہیں جائے گا, یہ ہوگا یقیناً. اور ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے, میں کہہ رہا ہوں بینک نہیں ہے یہاں پہ کوئی پیچھے, صحیح ہے. اب آپ اس کے اوپر غور کرنا, اس طرح آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں, کون سا کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے, کون سا کام میں نے اپنے لیے کیا ہے, بندوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. اس پہ خوب اچھی طریقے سے غور کیجیے گا. خدا آپ کے اور میرے دلوں کو حق کہنے اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم لوگ ایک پوائنٹ بیچ میں رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بریکٹس کے اندر, وہ پوائنٹ پبلک کے لیے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, پوری مجلس کا مین پوائنٹ وہی بن جاتا ہے. یہ مین پوائنٹ نہیں تھا, یہ بریکٹس کے اندر والا ہے. مین پوائنٹ کیا ہے؟ زندگی کا ہدف کیا ہے, وہ مین ہے. ایسا نہ ہو یہ بیچ سے نکلا ہے اوپر, اس کو بیچ سے ہی نکالنا. اصل ہدف اس کو ڈھونڈنے اپنی زندگی کے اندر, ہدف کیا ہے. جو بات ہمیں قطعاً پتہ ہے, اہل بیت اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے, کام خدا کے لیے کرتے تھے. نمبر دو, دنیا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے, کام آخرت کے لیے کرتے تھے. صحیح, اب میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اپنی زندگی میں جو بھی کام کروں اس کام کو کسی ایک کیٹیگری میں آنا چاہیے, اس کام کو کسی ایک کیٹیگری میں آنا چاہیے. صحیح, یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. پہلے میں پریکٹس کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے پانی پیا, یہ دنیا کے لیے پیا یا آخرت کے لیے پیا ہے؟ بھائی ظاہر تو دنیا کے لیے پیا ہے نا, چونکہ یہ جو میں نے پانی پیا ہے یہ میرے جسم میں جائے گا اور میرے جسم کی کچھ نیڈس کو پورا کرے گا. جسم دنیا ہے, مادہ ہے, صحیح ہے. لیکن میں کہوں گا اس طرح سے, میں نے پانی پیا ہے تاکہ میں زندہ رہوں اور زندہ رہ کر وہ کروں جو خدا نے مجھ سے چاہا ہے. صحیح ہے, تو اب یہ جو میں نے پانی پیا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں پیا ہے, یہ پانی بھی آخرت کے لیے پیا ہے. اپنے لیے نہیں پیا ہے, یہ پانی بھی خدا کے لیے پیا ہے. صحیح, جو بھی کام کریں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تین میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ جائے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس صورت میں زندگی اپنے ہدف پر گزرے گی. نمبر ایک, جو کام بھی کریں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کہہ سکیں میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اپنے لیے مت کہیے. کوشش کریں آپ کا کوئی کام آپ کے لیے نہ ہو, خدا کے لیے ہو. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی میں کماتا ہوں, میں کیسے کہوں کہ اپنے لیے یا خدا کے لیے؟ انڈائریکٹلی خدا تک پہنچاؤ اسے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو میں ہمیشہ پہنچا لوں گا. نہیں, ایک جگہ نہیں پہنچا پاؤ گے. کہاں؟ جب کمانے میں حکم خدا توڑو گے. اگر تم نے کمایا خدا کے لیے تھا تو خدا کا حکم توڑا کیوں ہے؟ پھر آپ وہاں پر خدا تک پہنچا پائیں گے جب خدا کی اطاعت کرتے ہوئے کچھ کما رہے ہوں گے. لیکن اگر خدا کا حکم توڑ کے کمایا تو پھر آپ خدا تک کیسے پہنچائیں گے؟ صحیح ہے. بس پہلا کام جو کریں, جو کام بھی کریں وہ کسی طرح چلے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خدا تک پہنچے. ایک کام. دوسری بات, جو بھی کام کریں اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹ اللہ کے دین کو پہنچے, پھر وہ خدا تک پہنچے گا. مثلا آپ سے کوئی پوچھے بھائی یہ کام کیوں کیا, میں کہوں گا بھائی یہ میں نے پیسے کمانے کے لیے کیا ہے, یہ غلط ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسے دین خدا تک پہنچاؤ. چاہے بیچ میں پیسہ کمانا آئے گا, وہ ہدف نہیں ہونا چاہیے, مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے خلق نہیں ہوئے ہم, ہم کسی اور کام کے لیے خلق ہوئے. بس مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں. پھر فرض کریں میں نے ایک دکان کھولی. ڈائریکٹ مثال کیوں نہ دوں, میں نے مجلس پڑھی, صحیح. اس مجلس پڑھنے میں کچھ کما بھی لیا, صحیح. اب مجھ سے کوئی پوچھے تم نے مجلس کیوں پڑھی, میں کہوں گا میں نے اللہ کے دین کے لیے پڑھی. اور اگر اللہ کا دین پریفرنس دے رہا تھا کہ نہیں اس جگہ پڑھتے تو دین کو زیادہ فائدہ تھا, پھر یہاں کیوں پڑھی؟ اور اگر میرے پاس جواب یہ ہو کہ جگہ کو تو وہاں فائدہ تھا, پیسے یہاں زیادہ مل رہے تھے, اس کا مطلب ہے یہ مجلس دین خدا کے لیے نہیں پڑھی ہے, پیسے کے لیے پڑھی ہے. کلیئر؟ آپ جو کچھ بھی کریں آپ کا کام دین خدا تک پہنچ جائے. بس پہلے مرحلے میں آپ کی زندگی کے سارے کام خدا تک پہنچیں. میں نے اپنے لیے نہیں کیا, خدا کے لیے کیا. نمبر دو, جو کام بھی کریں آپ کا کام گھومے دین خدا تک پہنچے. نمبر تین, جو کام بھی کریں کیٹیگری بنائیں اللہ کے بندوں کی, کمزور بندوں کی مدد تک پہنچ جائے. آپ سے کوئی پوچھے آپ نے صدقہ کیوں دیا, آپ کہہ سکیں یہ اللہ کا کمزور بندہ ہے, اس کی نصرت کے لیے دیا. اگر آپ کی میری زندگی ان تین لائنز میں آ گئی, ہم لوگ جیت گئے, ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر ان تین سے باہر نکل گئی, مجھے نہیں معلوم پھر ہم نے کیا کیا, چونکہ پھر بچنے کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. حتی الامکان کوشش کریں, پوری کوشش کر دیں. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے یہ کام کیوں کیا, آپ کہہ سکیں یا خدا کے لیے کیا ہے, یا خدا کے دین کے لیے کیا ہے, یا خدا کے بندوں کے لیے کیا ہے. اگر یہ کیا تو کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ آئیں اس تین پوائنٹ کو اوپر دیکھ لیا آپ نے, اب اس پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے درس لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ محمد آل محمد. جو بھی کام کرتے تھے آپ جہاں تک لے کے جاؤ گے خدا تک پہنچے گا, دین خدا تک پہنچے گا, یا اللہ کے بندوں تک پہنچے گا. وہ ایسے کرتے تھے, اپنے لیے کچھ نہیں کرتے تھے, دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے, اور خدا کے نظام سے نکل کر کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے. اچھا اب ایک اور کام ہے عزیزان محترم, مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے. ایک پھر بریکٹس کے اندر ایک پوائنٹرز کرتا چلوں. اس دنیا میں سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی اچھا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ سیکھنا چاہیے, چاہے وہ ڈرائیور سے گیئر لگانا ہی سیکھ لے, سیکھتے رہنا چاہیے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, کچھ اس دنیا میں رولز ہیں, اگر کسی کو وہ رولز سیکھنے کو مل جائیں وہ بہت پاورفل ہوگا, وہ انسان بہت پاورفل ہوگا. رول سے میرا مطلب کیا ہے, یہ کائنات حادثوں پہ نہیں چل رہی, ایکسیڈنٹس پہ نہیں چل رہی. خدا نے یہاں پہ کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں, ان رولز پر یہ کائنات ساری کی ساری چل رہی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں آپ ان رولز تک پہنچ جائیں, آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے یہاں ہو کیا رہا ہے, تاکہ آپ بلا وجہ میں اپنی زندگی ضائع نہ کر دینا. اعوذ باللہ تعالی. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ہم انسانوں کی پرائرٹیز ہر چند سال پر چینج ہوتی رہتی ہیں, और जब जिस फेज में होते हैं उस फेज की प्रायोरिटी को समझते हैं, यही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जबकि चंद सालों के बाद उसने चेंज होना होता है। एक आदमी मुझे मिला, फिर मुझे याद आता है कीनिया में, नैरोबी में, वो आदमी मेरे पास आया, मैंने एक लेक्चर दिया वहाँ पे, वो बंदा खुदा मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना एक तजर्बे की बात बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। कहने लगा कि मैं, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ चंद साल पहले, मैं उनको कब्र में लिटाने के लिए उतरा, जिस टाइम मैं कब्र में उतरा मुझे एक बात समझ में आई, वो ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर ली है। मैंने कहा आपको कैसे समझ में आया? कहने लगा वो ऐसे समझ में आया, उसने मुझे अपनी घड़ी दिखाई, बहुत महंगी थी। कहने लगा आपकी घड़ी की कीमत कितनी है? मैंने कहा शायद $10 भी नहीं है, बहुत सस्ती थी। कहने लगा मेरी इतनी है, छोड़ दो। उसके बाद कहने लगा जब तक ये मैंने नहीं पहनी थी ना तो मैं इसका दीवाना था, जब मैंने पहन ली फिर मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। सही? कहने लगा सारी ज़िंदगी मैं धोखे के पीछे भागा हूँ, जिस दिन मैंने अपने बाप को कब्र में उतारा उस दिन मुझे पता चला मैं सारी ज़िंदगी धोखे के पीछे भागता रहा। कोई चीज़ जिसको मैंने प्रायोरिटी बनाया था वो प्रायोरिटी नहीं थी। मुझे एक बात समझ में आई कुछ अरसे के बाद, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं बच्चा था मैं खुद, तो मुझे बाज़ खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, टॉयज़, और उनमें से कुछ टॉयज़ ऐसे होते थे मैं समझता था ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलेंगे, और मैं ख्वाब में सोचता था ऐसी दिमाग में, एक कोई गाड़ी ले ली तो मैं सोचता था जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो इस गाड़ी पे वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। सही है? थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि बाबा ये तो सारे टॉयज़ हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं। सही? फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे कुछ और चीज़ें समझ में आने लगी, फिर मैंने उन सारे टॉयज़ को इकट्ठा किया इधर और चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बना लिया। जब 5-10 साल और गुजरे तो मुझे पता चला उनमें भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। फिर कुछ और चीज़ें सामने आ गईं जो टीन्स के बाद थी, और ये जो टीन्स के बाद के 10 साल हैं आपको पता है उसमें प्रायोरिटी क्या होती है, वो प्रायोरिटी बन गई। 8-10 साल उसमें भी गुजर गए, उसके बाद मुझे पता चला कि ये भी प्रायोरिटी नहीं थी, ये भी मामला ख़त्म हो गया है। उसके बाद मिसाल के तौर पर आ गया कैरियर और सोशल रिस्पेक्ट। मुझे एक बात समझ में आ रही है, हम हर 5-10 साल बाद प्रायोरिटी चेंज कर लेते हैं, और जब चेंज करते हैं तब पता चलता है कि पिछला धोखा था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, इसको समझने में इतनी देर ना लगाना कि कब्र सामने आ जाए, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है, पीछे नहीं जाएगा। जो टाइम वेस्ट हो गया खत्म, फिनिश। जल्दी समझ जाओ कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, धोखे से बाहर आ जाओ। आप अपनी जिंदगी में जितना जल्दी इसको समझ जाएं, भाई ये प्रायोरिटी नहीं है, ये भी प्रायोरिटी नहीं, ये भी नहीं है, सब का सब फेक है, वो जो ओरिजिनली है वो क्या है। जो लोग ये समझ जाते हैं उनकी जिंदगी हम लोगों की नजर में दीवाना हो जाती है, हम कहते हैं ये पागल है। हमारे पास एक हदीस है, हदीस में फरमाया वो जो आखिरी वक्त आएगा उसमें मोमिन को लोग दीवाना कहेंगे, और जो असली मोमिन होगा वो लोगों को कहेगा तो मुझे दीवाना कहो, मैं दीन खुदा से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे लगता है ये वो टाइम है जो हमारे यहां डेड ऑनेस्ट है, हम उसे क्या कहते हैं कि यार ये तो खैर ये काम का आदमी नहीं है, है अच्छा आदमी होगा लेकिन काम का आदमी नहीं है, काम का आदमी कोई और होता है। मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको समझ जाएं, आपकी जिंदगी में हदफ क्या है। अच्छा जो हदफ है असली वाला हदफ कौन सा है, जिसने बचना है, बाकी सबने खत्म होना है। देखिए मैं एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, मैं आखिरी मिसाल में टाइम खत्म हो रहा है, मैं साइड पे जाऊंगा। आप यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, यहां पे तशरीफ फरमाए, आपको ये पसंद आ जाए ये हदफ है? नहीं, आपने मरना है, मैंने भी मरना है। क्या असली हदफ है यहां पर? ये कि मैं दीन खुदा आपको दे दूं, ये हदफ है। क्यों? जब दीन खुदा मैं आपको दूंगा तो आप हदफ नहीं होंगे, दीन हदफ होगा, اور دین خدا نے بچنا ہے، اس نے قیامت کے دن مجھے ملنا ہے، یہ ہدف اصلی ہے، باقی سب کھلونا ہے۔ یہ میں پاکستان سے نکلا، میں جہاز میں بیٹھا، میں نے اتنی بڑی ٹریولنگ کی، یہاں پر آیا، لوگوں سے ملا، وہ خوش ہوئے، میں بھی خوش ہوا، میں یہاں پہ رکا، پھر وہاں پہ گیا، پھر یہ ملا، پھر میں نے وہ دیا، یہ سب کیا ہے؟ کھلونے ہیں یہ سارے، ان میں سے کوئی ہدف نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ شاید کسی کے دل پہ اثر ہوا ہے، اللہ کی یاد میں آیا ہے، یہ ہدف ہے۔ شاید کسی کو دین خدا چاہیے تھا، میری لڑکھڑاتی زبان سے خدا نے دین دلوا دیا، یہ ہدف ہے۔ شاید کسی کو ہدایت چاہیے تھی، خدا نے مجھ سے خود سے کہلوا دیا، اس کو ہدایت مل گئی، یہ ہدف ہے۔ کیوں؟ اس نے بچنا ہے، باقی کسی چیز نے نہیں بچنا ہے۔ اس بلڈنگ نے ختم ہونا ہے، آپ نے ختم ہونا ہے، میں نے ختم ہونا ہے، آپ کی تعریفوں نے، آپ کی برائیوں نے، آپ کی تمام چیزوں نے ختم ہونا ہے، میری بھی ساری چیزوں نے ختم ہونا ہے، لیکن ان چیزوں نے بچ جانا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیے گا، میں بھی اپنی زندگی کو دیکھوں، کہاں پر ہم لوگ فیک میں پھنسے ہوئے ہیں اور کہاں پہ واقعا ٹرو آبجیکٹیوز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات عرض کرتا چلوں، آپ کی اور میری زندگی کا کوئی ایسٹ ہونا چاہیے۔ ایسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایسٹ وہ کہتے ہیں جس کو میں اور آپ جمع کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ محنت نہیں کرتے، وہ ہمیں انکم دیتا ہے، وہ ایسٹ ہے۔ میں جاب کرتا ہوں، جاب کرنا ایسٹ نہیں ہے، جب تک جیسی جاب چھوڑوں گا پیسے ملنا ختم ہو جائیں گے۔ میں کوئی پراپرٹی رکھ دوں، اس پہ محنت نہ کروں، وہ مجھے پیسہ دیتا رہے، وہ ایسٹ ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال، آخری سوال اس سلسلے میں کروں گا، آج اگر رات مرنا ہے، میرے پاس آخرت کے لیے کیا ایسٹ میں جو میں نہیں رہوں گا اور وہ ثواب دیتا رہے گا، وہ ایسٹ کون سا ہے؟ یہ طے کر لیں فوراً، اپنی زندگی پر محنت کریں۔ آپ اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، آپ اور میں بہت دیر کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہمیں یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ تو جو کچھ کر رہے ہیں اس کو تین میں سے ایک کیٹیگری میں لے آئیے، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے مظلوم بندوں کے لیے۔ جیسے آپ یہ کام کریں گے، آپ کو شروع میں پرابلمز آئیں گی، شروع میں پرابلمز آئیں گی اور پرابلم لگے گی، شروع میں مشکل آئے گی اور مشکل لگے گی، شروع میں مصیبت آئے گی اور مصیبت لگے گی، بعد میں اس سے بڑی مصیبت آئے گی لیکن مصیبت نہیں لگے گی۔ میں نہیں کہہ رہا بعد میں مصیبت نہیں آئے گی، جتنا آگے جائیں گے مصیبت بڑھے گی۔ صرف ایک کام ہوگا، شروع میں چھوٹی مصیبت بھی مصیبت لگے گی، بعد میں بہت بڑی مصیبت بھی مصیبت نہیں لگے گی۔ مصیبتیں تو آئیں گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو مصیبتیں نہ آنی تھیں، اگر مصیبتیں نہ آنے میں کوئی بھلائی ہوتی، تو خاندان اہل بیت پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ اگر اس دنیا میں مصیبتیں نہ آنے میں کوئی بھلائی ہوتی، تو اس خاندان پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی، کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے تھی، اور بہت آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مصیبت اور مشکل آنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ مطالبہ مت کرو خدا سے، خدا ہم پہ مشکل نہ ڈال، یہ مطالبہ مت کرو۔ آپ خدا سے مطالبہ کریں، خدا ہمیں مشکل میں سرخرو فرما، ہمیں امتحان میں کامیابی دے دے۔ ہم خدا سے یہ مانگیں اپنے لیے، ہمارے سامنے اہل بیت ہیں، قربانی دی ہے، فداکاری کی ہے، مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ انسان کے لیے اپنے اوپر مصیبت سہنا بہت آسان ہے، اس لیول پہ جا کر اپنی اولاد پہ مصیبتیں سہنا بہت سخت ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہنا تمہیں قتل کروں یا تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھ کے سامنے قتل کروں، کوئی ماں کوئی باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروائے گی، کیونکہ پہلے مجھے مارو، چاہے میرے بعد اس کو مارو، پہلے مجھے مارو۔ اس خاندان کے اندر خوبی ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اس خاندان کی عظمت یہ ہے، اللہ کے رسول کو پتا تھا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، روتے تھے اس بات کے اوپر کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ روایت موجود ہے، اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے ہر روز سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. پوری دنیا کو بتاتے تھے یہ گھر دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے, اس کے اوپر ظلم مت ڈالنا. سب کو پتا تھا یہ ہوگا, اور بی بی سیدہ مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار تھیں. اگر بی بی خلافت پر اعتراض نہ کرتی, کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا. بنت رسول اللہ تھیں, ان کا احترام تھا, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا. لیکن سیدہ نے سب کچھ قربان کر دیا امیر المومنین کی نصرت کے لیے. اور میں اس سے پہلے کی بی بی کی سیدہ کے مصائب بیان کروں, مولا امیر المومنین کا ایک جملہ عرض کروں جو مولا امیر المومنین کے مصائب میں عظمت ترین رکھنے والے مصائب میں سے ایک ہے. ایک روایت موجود ہے, اس وقت میرے ذہن میں اس کا ریفرنس نہیں ہے, بعد میں کسی موقع پہ ڈھونڈوں گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. روایت میں موجود ہے, مولا امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. امیر المومنین سے کہا کہ ابو الحسن آپ بھی تشریف لائیے, مولا کو خطاب فرما. کہا کہ مولا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے سخت لمحہ کون سا ہے, سخت وقت کون سا ہے. تو ایک نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ کسی سے قرض مانگو اور وہ جس سے قرض لیا ہو تمہارے گھر پہ کھڑا ہو جائے, بہت بے عزتی کی بات ہے. کہنے کا یہ بہت سخت لمحہ ہے. کسی نے کہا کہ تم دشمن کے سامنے کمزور پڑ جاؤ اور دشمن سے التجا کرنی پڑ جائے, یہ بہت سخت لمحہ ہے. ان لوگوں نے اپنی باتیں کی اور مولا سے کہا مولا آپ بتائیے سخت لمحہ کون سا ہے. روایت میں لکھا تھا امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی تو نہیں سن رہا. اس کے بعد ایک جملہ کہا, فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو, یہ سخت لمحہ ہے. واللہ بہت سخت ہے. اور اگر وہ زوجہ بنت رسول اللہ بھی ہو بہت سخت ہے. کیسے امیر المومنین نے صبر کیا ہے, امیر المومنین کے مصائب کا حصہ ہی نہیں معلوم شیر خدا نے حیدر کرنان نے کیسے صبر کیا دین خدا کی خاطر. یہ آپ نے سنا سخت ہے, اب میں ایک اور جگہ سخت بتاؤں. کوئی انسان کریم ہو, بہت کریم ہو, کریم کون ہوتا ہے جس سے نہ مانگو تو دے دیتا ہے. کریم جائے کسی لعین کے سامنے جا کر کچھ مطالبہ کرنا پڑ جائے. سیدہ کریمہ ہے, یہ کریمہ دربار لعین میں جائے وہاں جا کے کوئی مطالبہ کرنا پڑ جائے. سیدہ کے لیے بہت سخت تھا. امام بدراوی کہتا ہے کتنا سخت تھا, کہتا ہے اتنا سخت تھا کہ سیدہ جوان گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی. خدا جانتا ہے سیدہ کی مصائب کون کون سے مصائب ہیں. کہتا ہے جوان گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی. سیدہ نے ایک ایک کام بہت عجیب طریقے سے انجام دیا تھا, ان تمام مصائب کو جھیلتی رہی وہ بی بی. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں اور اس کے اوپر تبرکاً اختتام کروں گا, وہ یہ کہ سیدہ دربار تشریف لے گئی تھیں, بہت سخت ہے کسی لعین کے دربار میں جانا پڑ جائے, لیکن سلام و زینب کبریٰ کے اوپر, سلام و زینب کبریٰ کے اوپر. وہ دربار میں بھی گئی, بے پردہ بھی تھی اور سارے حسین آنکھوں کے سامنے تھا.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما. ان سازش کرنے والوں کو قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما.
ان کے سرپرستوں کے لشکروں کو نیست و نابود فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے ان مظلوم شہدا کے خون کا واسطہ، ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان شہدا کو شہدائے اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا منتظر ہے تیری حجت کی۔ اے پاک پروردگار، تجھے حجت خدا کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے ذکر سید الشہداء کا واسطہ، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔